چاہو گر ہو برکت کاروبار میں تو سیکھو جو بتایا شریعت نے ہم کو، احکام تجارت احکام تجارت۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں۔ حسب معمول مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدہ ضلع العلی ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ آپ کے سوالات ہوں گے اور مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے احکام تجارت کا جو پلیٹ فارم ہے، یہ بالخصوص فوکس کرتے ہیں ہم ان سوالات کی طرف اور آپ کے ان مسائل کی طرف جو تجارت سے ریلیٹڈ ہوں، جو مالی لین دین سے متعلق ہوں، اور آپ چاہتے ہوں کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں واضح اور مستند جواب آپ کو حاصل ہو جائے۔ درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں اور پھر آپ کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، جنت نشان ہے کہ جسے یہ پسند ہو کہ بارگاہ الہی میں پیش ہوتے وقت اللہ تعالی اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں آپ کے پہلے سوال کی طرف، اور اس کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ جی،
میں ایک سوال ہے، کسان مارکیٹ میں اپنا اناج لے کر آیا اور وہاں پہ اپنا اناج بیچ دیا، اس کے اناج کی رقم یہ 1,00,000 روپے بنی۔ اب یہ 1,00,000 روپے رقم جو ہے اناج مارکیٹ میں جو بھی ہے اناج خریدنے والا، وہ اسے فوراً نہیں دیتا، بلکہ اس رقم کو 6 دن 8 دن 10 دن کے بعد جو ہے وہ کسان کو دیتا ہے۔ تو اب یہاں پہ ایک تیسرا شخص ہے، کسان اور اناج خریدنے کے علاوہ ایک تیسرا شخص ہے، تو وہ یہ کام کرتا ہے کہ کسان کو وہ 1,00,000 روپے دیتا ہے، بلکہ 1,00,000 نہیں، 1,00,000 میں سے چند ہزار کم، جیسے 95,000 روپے وہ کسان کو دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ 95,000 آپ رکھ لو اور آپ کے اناج کی رقم ہوئی ہے 1,00,000 روپے، تو اب میں 1,00,000 روپے اس سے لوں گا، یعنی اس سے وصول کرنا اب میری ذمہ داری ہے۔ تو اب جو تیسرا شخص ہے، یہ اناج خریدنے والے سے پیسے وصول کر کے 1,00,000 روپے رکھ لیتا ہے، تو اب اس میں 5,000 روپے کا منافع ہے، تو یہ اس کی مزدوری کہلائے گی اس سے پیسے وصولنے کی، یا پھر یہ سود کہلائے گا؟ برائے کرم رہنمائی فرمائے۔
جی مجھ سے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسئلہ مختلف تناظر میں ہم اپنے پروگرام میں بیان کرتے رہے ہیں، اصل تو یہ بیع الدین بالدین ہے، یا کم از کم بیع الدین ہے، کہ ایک شخص کا دین نکلتا ہے، قرض نکلتا ہے، یعنی قرض ایک عوامی اصطلاح ہے اور فقہی اصطلاح اس موقع پر دین کی ہے۔
ٹھیک،
تو متبادل یوں بیان کیا ہے کہ دین سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو قرض سے سمجھ لیا جائے، اگرچہ کہ فقہی طور پر قرض اور دین میں فرق ہوتا ہے۔
ٹھیک،
قرض کہتے ہیں اس رقم کو کہ جو آپ کے اوپر ڈیو ہے، لازم ہے، پیبل ہے، بغیر کسی معاہدے کے۔ اگر کسی معاہدے کی صورت میں، معاہدے کی وجہ سے پیبل ہے آپ کے ذمے، تو وہ پھر دین کہلاتی ہے۔
ٹھیک،
تو یہ صورت دین کی ہے۔ تو اب ایک شخص نے اپنا قرض بیچ دیا ہے،
دوسرے شخص
پیسے لے لیے،
جی،
اور پیسے جو ہے وہ کم لیے ہیں اور جو رقم دی ہے وہ زیادہ دی ہے، اور قرض تو گندم بھی ہو سکتی تھی، قرض تو سونا بھی ہو سکتا تھا، یہاں قرض ہے کرنسی،
ٹھیک ہے،
اور کرنسی ہی بیچی گئی ہے، جو معاوضے میں مل رہا ہے وہ بھی کرنسی، اور جو بیچی گئی چیز وہ بھی کرنسی، اور دونوں کم زیادہ کے ساتھ بیچی گئی، اور دونوں ہاتھوں ہاتھ نقد بھی نہیں ہے، ایک طرف ادھار ہے اور ایک طرف سے ہو سکتا نقد دے دی گئی ہو، یا ہو سکتا وہ بھی نہ دی گئی ہو، وہ بھی یہ ہو کے بھی بعد میں دے دیں گے۔ تو یہ صورت بلا شبہ سود کی ہے، یہ سودی صورت ہے، ہم نے بہت سارے پروگراموں میں بیان کیا ہے کہ ٹرک اڈوں پر بھی یہ ہوتا ہے
جی.
ایسا لگ رہا تھا لہجے سے کہ شاید انڈیا سے ہیں, پاکستانی لہجہ کچھ لگ نہیں رہا تھا. پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ ٹرک اڈوں پر جو ہیں ٹرک لے کر جو لوگ آتے ہیں ان کو پھر بلٹی والے چیک دے دیتے ہیں. چیک ہوتا ہے دو دن بعد کا, تین دن بعد کا. اب وہ چیک پھر وہاں پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بینک لے کر, کیبن لے کر, بینک نما, تو ان لوگوں کو وہ پیسے دے کر کیش کرواتے ہیں. وہ بھی یہ صورت ہوتی ہے کہ وہ اپنا قرض بیچتے ہیں, کیش بیچتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہے وہ چیک لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں. چیک اگلی تاریخوں کا ہوتا ہے, اگلی تاریخوں کا جو چیک ہے وہ مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے کا چیک ہے
جی,
تو 4,90,000 لے کر چیک چھوڑ دیں گے.
ٹھیک
ہے, یہ بھی یہی صورت ہے, سودی معاملہ ہے. ایل سی جو ہے وہ ایڈجسٹ کی جاتی ہے کہ پیسے تو آنے ہیں بعد میں, مثال کے طور پر ایکسپورٹ کی ہے اور پیسے آنے ہیں, پیسے بعد میں آئیں گے, 90 دن کے بعد آئیں گے. لیکن تاجر چاہتا ہے کہ میں آج ہی لے لوں پیسے بینک سے, بینک خود آفر کر رہا ہوتا ہے کہ جناب ہم سے آج ہی پیسے لے لیں آپ. لیکن پھر ہوتا کیا ہے کہ بینک کیا کر رہا ہے کہ بینک نے جو ذمہ لیا ہوا ہے اور شخص کے جو پیسے آنے ہیں
جی,
یا اپنا وہ قرض بیچ رہا ہے.
صحیح.
جو کاروباری آدمی ہے, جو تاجر ہے, وہ اپنا قرض بینک کو بیچ رہا ہے. اور وہ مثال کے طور پر $1,000 آنے تھے تو یہ $950 کے بدلے سودا کر لے گا.
صحیح, کم لیے,
کم لے گا. یہ بھی یہی صورت ہوتی ہے, یہ بھی سودی صورت ہے. تو اس طرح کی بہت ساری صورتیں جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں رائج ہیں. تو بلا شبہ یہ ساری صورتیں جو میں نے بیان کی ہیں یہ سود پر مشتمل ہیں. مسلمانوں کو ان سے اجتناب کرنا ضروری ہے. اور جو لوگ بھی ایسی ڈیل کے بدلے میں نفع کمائیں گے ان کا مال مال حرام ہوگا, جائز نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے مفتی صاحب, کافی بریف آپ نے جواب ارشاد فرمایا. ایک چیز میں چاہوں گا تاکہ تھوڑی سی جو ہے وہ دو جملوں میں اور زیادہ واضح طور پر آ جائے, اگرچہ آپ کے جواب میں موجود تھی, وہی کہ آپ نے فرمایا کرنسی کا لین دین ہو رہا ہے, یعنی کرنسی کرنسی کے بدلے بیچی جا رہی ہے, لیکن بعض صورتوں میں تو سلپ دی جا رہی ہوتی ہے, اور آگے چل کے آپ نے خود بھی فرمایا کہ بعض صورتوں میں چیک دیا جا رہا ہے. تو چیک یا سلپ جو ہے وہ تو کرنسی نہیں, وہ تو کاغذ ہے.
تو چیک اور کاغذ بیچا بھی تو نہیں جا رہا. چیک اور کاغذ تو رسید ہیں
جی,
اس کی بنیاد پر جناب یہ پیمنٹ وصول ہوگی.
ٹھیک ہے,
اصل جو بیچنے کی چیز یہاں پر وہ تو کرنسی ہے.
ٹھیک ہے, وہ جو اماؤنٹ اس میں لکھا ہوا,
چیک کے بدلے جو ملنا ہے وہ ہے.
صحیح,
چیک تو ایک ذریعہ ہے صرف.
ٹھیک ہے, اگلی کال دیجیے.
مفتی صاحب, آپ کے سلسلہ احکام تجارت میں میرا سوال یہ ہے کہ سنا ہے علماء کرام سے کہ رشوت دینا اور لینا دونوں حرام ہے, لیکن بعض علماء کرام جو ہے رشوت دینے بعض اوقات جو ہے جائز کہتے ہیں کہ رشوت دیا جا سکتا ہے, تو اس کی کیا مقصد تفصیلات ہیں, ذرا اس کی وضاحت فرما دیں.
ٹھیک ہے جی, آپ کا سوال تو جی مفتی صاحب,
رشوت کے حوالے سے دیکھیے کوئی بھی چیز جواز اور عدم جواز اس کا پتہ ہمیں قرآن و حدیث سے چلتا ہے.
ٹھیک,
قرآن پاک نے واضح طور پر جو ہے وہ رشوت کو حرام قرار دیا ہے. جو ہمارا پچھلا سلسلہ ہوا ہے مدنی چرن پر احکام قرآن کا, احکام قرآن آیات احکام پر مبنی آیات کی تفسیر بیان کی جاتی ہے, اس سلسلے کا نام ہے, ہر جمعے کو مغرب کے بعد ہوتا ہے. تو اس میں میں کسی ایک آیت کی تفسیر بیان کرتا ہوں. تو لاسٹ جو سلسلہ ہوا اس کے اندر سوہت کے حوالے سے گفتگو کی گئی. سود جو ہے رشوت ہوتی ہے, خاص طور پر وہ رشوت کہ جو ججوں کو من مانا فیصلہ کرنے کے لیے دی جاتی ہے. تو رشوت کی حرمت کا جو ثبوت ہے وہ قرآن پاک سے ہے, احادیث مبارکہ سے بھی ہے. سود کی تشریح احادیث مبارکہ نے بھی کی ہے. ایک پہلو اس بات کا یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر کسی موقع پر علماء نے رشوت کے دیے جانے کو جائز قرار دیا ہے, اس کا پس منظر کیا ہے, وہ کیا پس منظر تھا, کیا بیک گراؤنڈ تھا, کیا سینیریو تھا, تاکہ دونوں کا فرق آپ کو واضح ہو. جہاں علماء جائز قرار دیتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ دفع ضرر. بہت سارے صورتوں کے اندر آپ کا ایک حق ہے, آپ کا ثابت شدہ حق ہے, لیکن وہ حق نہیں مل رہا, تو دفع ضرر کے لیے, یا بعض اوقات حق بھی نہیں ہوتا. مثال کے طور پر علماء نے لکھا ہے کہ جناب کوئی شاعر جو ہے وہ آپ کے پیچھے لگ جاتا ہے اور آپ کے خلاف قصیدے لکھنا شروع کر دیتا ہے, آپ کو بدنام کرنا شروع کر دیتا ہے، بلیک میل کرنا شروع کر دیتا ہے،
مذمتی قصیدے کو ہے.
جی
ٹھیک.
تو پرانے زمانے میں ایک طریقہ وہ کرتا تھا، آج کل جو ہے وہ اور بہت سارے طریقے ہیں. کسی کے خلاف جو ہے نا وہ نیوز لگا دو، کسی کے خلاف جو ہے نا وہ خبر چلوا دو.
ٹھیک.
ڈیگریڈ کرنے کے لیے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے.
اور وہ شخص بالکل لا تعلق ہے ان سارے معاملات سے، اور قطن اس کے اندر وہ چیزیں پائی نہیں جا رہی ہیں جو کچھ بیان کی جا رہی ہیں.
ٹھیک.
لیکن اس کی عزت اچھالی جا رہی ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، ایک آدمی نے ایک چیز کی ہے، ایک محدود پیمانے پر کی ہے.
ٹھیک.
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پبلک میں اس کے عیوب اچھالے جائیں.
ٹھیک.
تو اگر ایسا معاملہ ہے کہ اس کی عزت کے در پر کوئی شخص پڑا ہے اور وہ مطلب کہ اس بات کا مستحق نہیں ہے کہ جناب اس طریقے سے اس کی عزت اچھالی جائے، تو وہ اس ضرر سے بچنے کے لیے سامنے والے کا منہ بند کروا سکتا ہے. اس کے پورے دلائل ہیں، پورا ثبوت ہے، اور پورے اس کی کا ایک پس منظر ہے، اور بہت ساری روایات سے یہ پس منظر ثابت ہے.
ٹھیک. اگلی کال دیجیے.
مفتی صاحب، جیسا کہ آپ سے ایک سوال کیا تھا سونے کی گھڑی کے حوالے سے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ وہ ناجائز ہے پہننا بھی اور وہ بنانا بھی مردوں کے لیے. تو آپ سے ایک سوال یہ کرنا تھا کہ جس طرح یہ سونے کی گھڑی کے حوالے سے آپ نے فرمایا تھا، تو کیا اسی طرح سونے کے بٹن جو ہوتے ہیں جو کفلنگ کہلاتے ہیں، اس کو بنانا اور بیچنے کے بارے میں بھی کوئی حکم ارشاد فرماتے ہیں؟
دیکھیے، جس چیز کا پہننا جائز ہوتا ہے اس کا بنانا جائز ہوتا ہے، جس چیز کا پہننا جائز نہیں ہوتا اس چیز کا بنانا بھی جائز نہیں ہوتا.
جی،
بٹن کے حوالے سے میرا خیال سے بٹن جو ہے اس کے الگ احکام ہیں. بٹن کے جب الگ احکام ہیں تو یہ گھڑی اور دیگر چیزوں کے حوالے سے اس کا حکم نہیں آئے.
وداؤٹ چین جب پہنیں گے تو پھر تو اجازت ہے نا.
میں نے عرض کیا نا کہ الگ احکام.
ٹھیک. اگلی کال دیجیے.
مفتی صاحب، یہ پوچھنا تھا کہ ایک آدمی 400,000 کے ایک مکان گروی لیتا ہے، پھر اسی پارٹی کو 12,000 روپے کرائے کا دیتا ہے، یہ شرعی پوائنٹ آف ویو اسے جائز ہے یا کہ نہیں جائز؟ ملک منیر عرض کر رہا ہوں اتاری لاہور سے.
ٹھیک ہے جی.
مکان گروی لیتا ہے؟
جی.
اچھا، اسی کو کرائے پر دیتا ہے. ٹھیک. تو دیکھیں، گروی لیے جانے کی حکمتیں ہوتی ہیں، وجوہات ہوتی ہیں. کوئی چیز مثال کے طور پر کسی نے قرضہ لیا ہے تو اپنی چیز جو ہے نا وہ امانت کے طور پر رکھواتا ہے کہ بھائی میں بھاگ نہیں جاؤں گا، میری چیز رکھی ہے. گروی کوئی ٹول آف دی انویسٹمنٹ نہیں ہے کہ آپ اس کو انویسٹمنٹ کے لیے یوز کریں. جو چیز گروی میں رکھی جاتی ہے اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، اس سے فوائد نہیں اٹھائے جا سکتے. تو اب بات یہ ہے کہ جو طریقہ آپ نے بیان کیا ہے یہ سودی طریقہ ہے، سود پر مبنی ہے. جو نفع آپ اٹھائیں گے، جو کرایہ آپ حاصل کریں گے، وہ سود پر مشتمل ہوگا. اس کی آمدنی حلال نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا بہت ضروری ہے.
ٹھیک. اگلی کال دیجیے.
جی، میرا سوال یہ ہے کہ جو سودی بینک ہے اس میں وہ جو قرضہ لینے والا ہے وہ ضمانت کے طور پر، ایک دکاندار کو ضمانت کے طور پر لیتے ہیں، وہ ضمانت دینے والا کو تو گناہ کوئی نہیں ملے گا، اس کے متعلق کیا ہے شرع میں؟
اچھا جی.
دیکھیے، ضمانت دینے والا بھی اس معاہدے کا حصہ ہے، اس کا نام اس معاہدے میں لکھا ہوگا. ضمانت دینے والا جب تک نہ ہو یہ معاہدہ ہی نہیں ہوگا، براہ راست وہ اس معاملے میں شامل ہے. اس بنیاد پر یہ ہے کہ ضمانت دینے والا بھی گناہگار ہے، سودی معاہدے کی ضمانت بھی نہیں اٹھا سکتے.
اگلی کال دیجیے.
ابوبکر صدیق عطاری عرض کر رہا ہوں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، اسلام بھائی، میں نے کام شروع کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ میں نے یہ کیا ہوا ہے کہ اللہ پاک سے پارٹنرشپ کی ہوئی ہے کہ جتنے مثال کے طور پر اگر 100 روپے کماؤں گا تو 5 روپے اللہ کی راہ میں دوں گا، یہ میں نے پکا فکس کیا ہوا ہے نا. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر میں اسلام بھائی وہ جو بھی شام کو ماتا ہوں اس میں جو پیمنٹ میری بنتی ہے اس میں سے اللہ کے ساتھ نکال کے رکھ دیتا ہوں. اچھا، وہ لگاتار میں اپنے پاس رکھتا جا رہا ہوں، جب بھی مجھے ضرورت پڑتی ہے کہ کوئی مساکین بندہ دیکھتا ہوں اس کو عطا کر دیتا ہوں، دے دیتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ میں گناہ گار تو نہیں ہوتا اگر میرے پاس پیمنٹ پڑی رہے، ایک مہینے بعد کسی کو دے رہا ہوں یا 10 دن کے بعد کسی کو دے رہا ہوں، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ اس کے علاوہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، لگاتار میں ایک ماہ بیمار رہا ہوں، وہ پیسے پڑے ہوئے تھے اس میں، تھوڑے سے میں نے پیسے لے کے پھر وہ اس میں واپس رکھ دیے، اس میں کوئی شرم کو مسئلہ تو نہیں ہے؟ اس لیے مہربانی فرما کے جو رہنمائی ہو
ٹھیک ہے جی.
اب بہت سارے تاجروں کا یہ معمول ہوتا ہے کہ وہ اپنی روزگار کا ایک حصہ فکس کر لیتے ہیں کہ بھائی اس کو میں نے نیک کام میں خرچ کرنا ہے، اور مختلف انداز کے نیک کام ہوتے ہیں. کوئی اس کو اپنے غریب رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے لیے خاص کر لیتا ہے، کوئی جو ہے وہ نیاز کے لیے خاص کر لیتا ہے کہ جی میرے کاروبار کا اتنا حصہ جو ہے وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز میں جائے گا۔ اچھا، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ مطلق رائے خدا کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ اب مطلق رائے خدا کے لیے رکھتے ہیں تو یہ ایک بڑا وسیع پس منظر بن جاتا ہے۔ مسجد میں دینا رائے خدا، مدرسے میں دینا رائے خدا، غریب کو دینا رائے خدا، علماء کو علم دین کے نشر و اشاعت کے لیے دینا یہ رائے خدا، بہت وسیع پس منظر بن جاتا ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ ایک طرح سے صدقہ اور خیرات نکال کر خود کو آفات و بلیات سے بچا رہے ہوتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت دی ہے، جو پیسہ دیا ہے، اس نعمت کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ انسان جو ہے نا اپنے تن پر خرچ کر لیتا ہے، اپنے بچوں پر خرچ کر لیتا ہے، لیکن اپنے گرد و پیش کو بھول جاتا ہے۔ تو اس کے اندر کہا جا سکتا ہے کہ پتہ نہیں اس نے شکر ادا کیا کہ نہیں کیا۔ اگر اس مال کو یہ کچھ حصہ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتا ہے تو بلا شبہ اس کے اندر ایک شکر ادا کرنے کا ایک نمایاں پہلو پایا جاتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس پیسے کو استعمال کرنے کے لیے کیا روزانہ جناب خرچ کیا جائے یا جمع کرتے رہیں اور پھر حسب ضرورت خرچ کیا جائے، دونوں صورتیں درست ہیں۔ اگر روزانہ خرچ کیا جا سکتا ہے تو تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر جمع کرتے رہیں، کیونکہ جب تک یہ خرچ نہیں کریں گے یہ پیسہ ان کی اپنی ملکیت ہے، اگر انہوں نے عارضی طور پر سے اٹھا لیا دوبارہ رکھ دیا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر یہ مہینے بعد خرچ کرتے ہیں یا زیادہ وقت لے کر خرچ کرتے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ جی لوگوں کی ضرورتیں نکلتی رہتی ہیں، تو میں ایک ریزرو رکھوں اپنے پاس تاکہ جب ضرورت مند لوگ آئیں، کوئی ایسا حادثہ ہو، کوئی ایسی صورتحال پیش ہو، تو پھر یہ رقم بر وقت لوگوں کے کام آ سکے۔ تو اس تناظر کے اندر تو بہت اچھی بات ہے اس طرح کا اہتمام کرنا، ورنہ قباحت کوئی بھی نہیں ہے۔ اور آپ نے ایک اور سوال پوچھا تھا کہ جی ایک موقع پر آپ نے کچھ عرصے کے لیے نکالے پھر واپس رکھ دیے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جب تک یہ رقم ٹرانسفر نہیں ہوئی، آپ نے دی نہیں ہے، اس وقت تک یہ جو رقم ہے یہ آپ کی اپنی ملکیت میں موجود ہے۔ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام گھروں کے اندر صدقہ باکس رکھوائے جاتے ہیں، اس کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے صدقہ باکس کے اندر چیزیں ڈالتا رہتا ہے۔
جی
اگر وہ صدقہ باکس اس کا اپنا تھا،
جی
خرید کر رکھ لیا ہے کہ بھئی یہ میری پراپرٹی ہے اور یہ میں نے خرید کر رکھ لی ہے، اور یہ اس لیے رکھیے کہ پیسہ الگ ہوتا رہے اور ایک یاد دہانی رہے،
جی
اور ایک یاد رہے، تو بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے۔
جی
میرے بچے جاتے ہیں بعض اوقات مدرسے میں، تو پھر ان کو یاد دلانا ہوتا ہے مجھے کہ جی وہ صدقہ باکس میں پیسے ڈالنے ہیں، ورنہ اگر وہ نہ رکھا ہو تو یاد بھی نہ رہے۔
ٹھیک ہے،
تو اس سے یاد دہانی رہتی ہے۔ تو اب اگر وہ میرا اپنا باکس ہے، میرا خریدا ہوا ہے اور میں نے اس میں ڈال دیے پیسے، تو یہ میری ملکیت سے نہیں نکل جائیں گے، یہ ابھی تک میرے ہی ہیں، وقت ضرورت خرچ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جب دے دیے جائیں گے دوسروں کو جہاں بھی دینے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ ملکیت سے نکلنے کی صورتیں بنیں گی۔
جی مصعب، یہ جو ابھی آپ نے گفتگو کی اسی حوالے سے دو تین سوالات ہیں۔ ایک تو یہ کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ ملکیت پہ تو باقی رہتا ہے، لیکن پھر بھی سوال اپنی جگہ عوامی طور پہ قائم ہوتا ہے، بعض اوقات یہ آتا ہے کہ جی ہم نے صدقے کی رقم الگ کی تھی، نفلی صدقے کی بات ہو رہی ہے، وہ الگ کی تھی ہم نے، کسی بھی نیت سے کی تھی کہ جی اس کو مسجد میں دیں گے، مدرسے میں دیں گے، دعوت اسلامی کو دیں گے، یا بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے، کچھ اس قسم کی نیت کر کے رقم الگ کی تھی، لیکن اب کوئی اور ضرورت پیش آ گئی ہے، صدقے ہی کی کوئی اور مد میں ضرورت پیش آ گئی، بالفرض کہیں پہ کنواں کھدوانا پڑ رہا ہے، تو کیا اب یہ جو نیت تبدیل کریں گے اس سے کوئی گناہگار تو نہیں ہوگا، یا یہ حق ہوگا یا نہیں ہوگا؟
جیسا کہ کسی نے گیارہویں شریف کے نیاز کے لیے رکھی ہوئی ہے،
ٹھیک ہے،
اب کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کے علاج کے لیے جانا ہے،
جی
تو وہاں اگر یہ رقم چلی جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صدقات کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے صدقات واجبہ،
ٹھیک،
زکات ہے صدقات واجبہ سے، صدقہ فطر صدقات واجبہ سے ہے، کوئی منت مان لیتا ہے وہاں جو مال خرچ ہوگا یہ بھی صدقات واجبہ کی صورت بنتی ہے۔ لیکن جو نفلی صدقات ہیں، نفلی صدقات کے اندر بندہ اپنی رقم کے حوالے سے خود مختار ہوتا ہے،
ٹھیک،
جب اپنی رقم ہے، جب تک اس نے خرچ نہیں کی ہے، اس کی ملکیت میں برقرار ہے، تو وہ نیت تبدیل کر سکتا ہے حسب ضرورت۔ کوئی حسب ضرورت کا لفظ یہاں استعمال ہی نہیں ہوگا،
ٹھیک،
میں یوں عرض کروں کہ حسب ضرورت اگر ہے تو کوئی اس کے اوپر کلام بھی نہیں کیا جائے گا،
صحیح،
پسندیدہ ہو جائے گا.
صحیح.
یعنی صدقہ وہ افضل ہے جو زیادہ ضرورت کی جگہ پر خرچ کیا جائے.
ٹھیک.
ہو سکتا ہے ایک جو جگہ آپ نے سوچی تھی وہاں ثواب کم تھا, وہاں فضیلت کم تھی, اور ایک جگہ ایسی سامنے آئی ہے وہاں ثواب اور فضیلت زیادہ ہے.
ٹھیک ہے.
تو یوں مختلف اس کے جو ہے وہ صورتیں بنیں گی.
ٹھیک ہے.
علل اطلاق جواز ہے.
ٹھیک ہے مصطفیٰ, دو سوال اور ہیں اسی کانٹیکس میں تاکہ بات ہماری جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے. ایک یہ کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ بچوں کو آپ بھی ترغیب دیتے ہیں, اچھا اور بھی دیکھا مساجد,
بچے مجھے ترغیب دیتے ہیں.
اچھا بچے آپ کو ترغیب دیتے ہیں, چلیں دونوں طرف سے ہی ہوتا ہے یہ, تو بعض اوقات بچوں کو بڑے ترغیب دے رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات بچے دے رہے ہوتے ہیں, کہیں سے بھی آئے ہیں تو اچھا ہی کام ہونے جا رہا ہے. لیکن بات یہ, میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں, بعض والدین جو ہوتے ہیں بالخصوص والد کو دیکھا ہے مساجد وغیرہ میں کہ وہ بچوں کے ہاتھ سے صدقہ دلوا رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ مسجد کا ہو, چاہے دعوت اسلامی کو دینا ہو یا غریبوں کو دینا ہو. تو اب جب بچے کے ہاتھ سے دلوا رہے ہیں تو یہ جو رقم جس بھی مد میں پہنچی تو یہ بچے کی تصور کی جائے گی یا بڑے کی تصور کی جائے گی؟
دیکھیں اس موقع پر ایسا نہیں ہوتا کہ والد جو ہے وہ بچے کی ملکیت کر دیتا ہو.
ٹھیک ہے.
بلکہ بچہ ایک نمائندہ ہوتا ہے.
صحیح.
کہ وہ والد کی رقم دے رہا ہے آگے.
صحیح.
ایک تربیت کا حصہ ہوتا ہے, ورنہ تو وہ نمائندگی بھی پتا نہیں کر سکتا ہے کہ نہیں.
ٹھیک ہے.
لیکن بچہ اس کا مالک نہیں بن جاتا.
صحیح. مطلب اگر گھروں میں کسی نے ایسے باکسز رکھ لی ہیں اپنے طور پر, کوئی سی بھی پلاسٹک کا, اسٹیل کا, مٹی کا, وہ گلک وغیرہ جو پرانے آتے تھے, اگر وہ کوئی رکھ لیا ہے گھر میں اور کسی ایسی جگہ پہ رکھ دیا کہ سارے گھر والوں کو پتا ہے, اور ایک ہم نے اپنے طور پہ طے کر لیا کہ جی یہ جو چندہ ہوگا نا انشاءاللہ, چلے میں ایک نیت عرض کر دیتا ہوں کہ یہ چندہ ہم دعوت اسلامی کو دیں گے, اب اس میں سارے گھر کے افراد ڈال رہے ہیں, نابالغ بچوں سے ڈلوا رہے ہیں, وہ مسئلہ آپ نے بیان کر دیا, اور بڑے بھی الگ الگ ڈال رہے ہیں, تو اب یہ جو باکس میں رقم آیا یہ پہنچانی ہی ہوگی یا اس پہ بھی تصرف ہوگا؟
دیکھیے اپنا گھر کے اندر اگر نابالغ ڈال رہا ہے تو احتمال ہے کہ اپنی جیب خرچ نہ ڈال رہا ہو.
ٹھیک ہے.
جو اسے ملا تھا وہ تو اس کی ملکیت ہو جائے گی.
صحیح.
تو نابالغ جو ہے وہ تبرعات اور صدقات نہیں کر سکتا.
ٹھیک.
کیونکہ وہ قبول تو کر سکتا ہے, اس کے فائدے میں ہے.
صحیح.
لیکن تحفہ ہو گیا, صدقہ دینا ہو گیا, تبرعات ہو گئے, نابالغ اس کا اہل نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
اس کی اپنی رقم نہیں جانی چاہیے.
صحیح.
اچھا یہ کیس جو آپ نے بیان کیا ہے یہ کیس ڈیفرنٹ ہے.
جی.
اس کے اندر بہت سارے افراد کے پیسے ہیں.
جی.
اب یہ نہیں ہو سکتا کوئی ایک شخص عارضی طور پر اس کو خرچ کر لے.
صحیح.
کیونکہ ہم نے جو خرچ کرنے کا حکم بیان کیا اس تناظر میں کیا ہے جب ایک ہی شخص کے پیسے ہیں.
ٹھیک ہے. انڈیویجل پرسن کے ہیں.
جی ہاں.
ٹھیک.
بہت سارے لوگوں کے پیسے آ گئے ہیں تو ان کی اجازت سے خرچ کیا جا سکتا ہے, اس کے علاوہ خرچ نہیں کیا جا سکتا.
ٹھیک ہے. ایک کال شامل ہے, سلسلہ کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. جی.
میرا سوال یہ ہے کہ ہم اگر حرام مال کما رہے ہیں اور اس مال سے ہم نے گھر اور گاڑیاں خرید دی اور اب ہم اسی گھر میں رہتے ہیں, تو اگر اسی دوران اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی اور ہم نے حرام کو چھوڑ دیا, تو کیا اس صورت میں پھر ہمیں وہ سب مال دینا چاہیے کہ ہم پیسے سے لیا گیا گھر اور گاڑیاں ہمارے لیے جائز ہوگا یا نہیں؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما.
ٹھیک ہے جی.
دیکھیے مال حرام سے خلاصے حاصل کرنا ایک مسئلہ ہے, ایک ٹاپک اور ایک عنوان ہے, اور ایک ٹاپک اور عنوان یہ ہے کہ جو مال حرام ہے یہ کہاں متعدی ہوتا ہے, یعنی صلاحیت کرتا ہے اگلی چیزوں میں, اور کہاں نہیں کرتا.
ٹھیک. یہ ایک اثر کہاں تک پہنچتا,
منتقل کہاں ہوتا ہے اور کہاں نہیں ہوتا.
ٹھیک.
یہ ایک الگ ٹاپک ہے. نارملی جس طریقے سے خریداری لوگ کر رہے ہوتے ہیں اس میں جو اگلی چیز ہے وہاں مال حرام صلاحیت نہیں کر رہا ہوتا. اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے فتاوی رضویہ شریف کا مطالعہ کرنا ضروری ہے. عقد و نقد کی بحث, کہ عقد و نقد کا مسئلہ کیا ہے, بحث کیا ہے, اس سے کیا نتائج حاصل ہوتے ہیں. چینل پر سنیں گے آپ تو ہو سکتا ہے کوئی غلط فہمی ہو جائے آپ کو. بہتر یہ ہے کہ کسی عالم کے پاس جائیں, ایک متبحر عالم ہو, اسے اور عقد و نقد کے حوالے سے جو مسئلہ ہے ایک پورا عنوان, ایک ٹاپک ہے کہ جناب عقد و نقد کا مسئلہ سمجھنا ہے, دارالافتاء علیہ سنت میں آ جائیں, تو آپ عقد و نقد کا نام لیں گے تو آپ کو بیان فوراً بیان کر دیا جائے گا. پھر اس تناظر میں آپ سمجھیں کس طرح ڈیل ہوئی, کس تناظر میں جو ہے نا وہ سودا ہوا, کیا کیفیات تھی اس وقت, پھر حتمی طور پر مزید بتا دیا جائے. احتمال ضرور ہوتا ہے, ہو سکتا ہے وہ صورت پائی گئی ہو جس میں حرام صلاحیت کر جاتا ہے.
ٹھیک.
اکثر صورتیں ایسی ہوتی ہیں حرام آگے صلاحیت نہیں کرتا, تو عقد و نقد کا پورا مسئلہ سمجھ لیں گے تو آپ کے لیے آسانی رہے گی.
ٹھیک ہے جی, اب آپ کو پیشکش کر دی, اور پیشکش کیا کی ہے سب کے لیے یہ پیشکش, تو کہ جو مسئلے ہم پبلکلی نہیں بتائے جا سکتے ہو, حکمت چاہے کچھ بھی ہو اس کی, تو اس کے لیے آپ انڈیویجلی آ جائیں, انشاءاللہ آپ کو دارالفتا اہل سنت بھی رہنمائی کرے گا, اور جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کسی مستند اچھے بڑے عالم کے پاس آپ چلے جائیں, وہاں سے جا کے مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی کال دیجیے.
اکبر علی عطاری عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے سوال یہ ہے, اگر کوئی تجارتی شخص مزدور کر کے مال بکواتا ہے اور وہ مزدور اس شخص سے لاکھ دو لاکھ ایڈوانس بھی لیتے ہیں اور کچھ مزدور نہیں بھی لیتے اور اس کا مال بیچ رہے ہوتے ہیں, اب جو شخص ایڈوانس لے کر کے لاکھ دو لاکھ لیتے ہیں تو وہ تجارتی شخص ان کو مال مہنگا کر کے دیتا ہے, مثلاً کہ ہزار روپے کا اگر مال ہے اور اس نے دو لاکھ روپے ایڈوانس لیے کام کرنے کے لیے تو وہ 1200 روپے میں اس کو مال دیتا ہے, اور جو ایڈوانس نہیں لیتا اس کو 1000 میں ہی مال دیتا ہے, تو ایسا کرنا کیسا؟ برائے کرم رشاد فرما دیا.
یا اللہ,
ڈفرنٹ صورت ہے یہ بھی
جی.
اگر یہ پاکستان سے کال نہیں ہے اور ہند سے کال ہے اور جو ملازمین ہیں وہ غیر مسلم ہیں تو ان کے ساتھ تو ڈیل کی جا سکتی ہے, اگر مسلمان ہیں تو پھر جو ہے وہ معاملے کی ڈیپ میں جانا پڑے گا. ابھی کس طرح کی ڈیل ہو سکتی ہے مرز بھائی؟ کہ ملازمین شاید یہ ان کو کہہ رہے ہیں,
سیلز مین جو ہے نا,
سیلز مین تو ایک پھر بھی ملازم ہوتا ہے نا, ایک ہوتا ہے نا, بعض اوقات پھیری والے لوگ ہوتے ہیں جیسے, یا کچھ لوگ چھوٹے علاقوں میں بیچ رہے ہوتے ہیں مال اور ہول سیل مارکیٹ سے خرید کر لے کر آتے ہیں, تو یہ سیٹ کا مال بیچ رہے ہوتے ہیں
جی.
اب کمیشن پر بیچ رہے ہیں تو یہ آزاد ہیں اپنا, مطلب کہ کوئی ملازم نہیں ہے, یہ کمیشن ایجنٹ ملازم نہیں کہلاتا. اور اگر تنخواہ پر بیچ رہے ہیں تو ایک الگ صورت ہے, کہ سوال سے لگ نہیں رہا کہ یہ سیلری پر بیچ رہے ہیں, کمیشن پر بیچ رہے ہیں, کہ اتنے کا مال بیچیں گے تو اتنی کمیشن ملے گی, ایک یہ صورت ہے. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے خرید لیتے ہوں, یہ خرید لیتے ہوں, اب آگے نفع نقصان کے یہ خود مالک ہیں تو پھر ان کو ملازم تو بالکل ہی نہیں کہا جائے گا, ٹھیک ہے نا
جی. مصعب یہ صورت
تو خود ایک خریدار ہوئے
جی,
تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہ ایڈوانس اٹھاتے ہیں, عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے,
ادھار مال اٹھاتے ہیں عمومی,
نہیں ایڈوانس بولا انہوں نے, انہوں کا ایڈوانس لاکھ دو لاکھ ایڈوانس اٹھاتے ہیں, ایسا عام طور پر ہوتا نہیں ہے کہ جو گاہک ہے خریدار ہے ریٹیلر وہ ہول سیلر سے جا کے ایڈوانس بھی اٹھائے
جی,
پیسے بھی ادھار پکڑے. ادھار اگر پکڑ رہے ہیں تو معاملہ سینسیٹیو ہو جائے گا,
ٹھیک,
اس قرض کی وجہ سے اگر وہ مہنگا سودا دیتا ہے ان کو تو معاملہ حساس ہو جائے گا اور سودی ایریا کے اندر داخل ہو جائیں گے,
ٹھیک ہے.
اور اگر معاملہ اتنا ہے کہ یہ ادھار مال خریدتے ہیں اور ادھار وہ مہنگا بیچتا ہے اور نقد سستا بیچتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ جو فرق ہے یہ برقرار رکھا جا سکتا ہے,
ٹھیک ہے جی. اگلی کال دیجیے.
ایک جگہ پر پلاٹنگ ہو رہی ہے, پلاٹنگ کرنے والا جو بندہ ہے وہ کسی پارٹی کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ مجھ سے ایک لاکھ اور 5000 میں لے لیں اور اس طرح سے 12 پلاٹ کی قیمت آپ مجھے دے دیں اور 12 پلاٹوں کی فائل میں آپ کو دے دیتا ہوں اور آپ وہی فائل ایک ماہ کے بعد 1,30,000 میں مجھے واپس کر دیجئے گا, اس طرح سے 12 پلاٹ 12 سال میں آپ جو ہے وہ فائلیں مجھے واپس کر دیں گے تو اس طرح سے آپ کو منافع ہو جائے گا, تو کیا اس طرح سے کسی پارٹی سے پلاٹنگ والی پارٹی سے فائلیں یوں لے لینا اور 12 فائلوں کی پیمنٹ ایک ساتھ اسے کر دینا اور پھر ہر مہینے ہر فائل جو ہے وہ 25,000 روپے منافع کے ساتھ اسی کو واپس کر دینا اور اس طرح سے منافع لینا, اس کے حوالے سے آپ کیا شاید؟
ٹھیک ہے جی,
جو سوال میں صورت بیان کی گئی اس کے تناظر میں یہ سودا جائز نہیں ہے, کیونکہ جب خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ہر ایسی شرط سے خالی ہونا اس کا ضروری ہے کہ عقد جس کا تقاضا نہ کرتا ہو اور اس کا عرف جاری نہ ہو. تو یہ جو شرط بیان کر رہے ہیں کہ جناب ایک چیز بیچنے کے بعد آپ کو خریدنی بھی ہے, تو یہ ایسی شرط ہے جو شرط فاسد ہے, شرط فاسد کی وجہ سے سودے خراب ہو جاتے ہیں, شریعت بار سے ڈیل جو ہے وہ جائز نہیں رہتی, آمدنی حلال نہیں رہتی, تو جو آپ نے صورت بیان کی ہے جائز نہیں ہے. اب ایک وہ چیز جو سوال میں نہیں ہے
جی,
وہ یہ ہے کہ بھائی کہیں صرف کاغذ کے ٹکڑے تو نہیں ہیں فائلوں کے اندر، بیک گراؤنڈ میں پلاٹ بھی ہے کہ نہیں یہ بھی دیکھ لیجیے گا، پلاٹ ہو تب بھی یہ صورت جائز نہیں ہے، یہ تو میں اضافی طور پہ بتا رہا ہوں کہ پلاٹ بھی ہے کہ نہیں یہ بھی دیکھ لیجیے گا،
پلاٹ بھی ہے کہ نہیں اور فائل بھی ہے یا نہیں، سب چیزیں زبانی ہو رہی ہیں، جو جواب ہے وہ تو الگ سے
نہیں، فائل تو بعض اوقات ہوتی ہے، فائل کاغذ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کاغذ لگے ہوتے ہیں تھوڑے بہت، لیکن اس کے پیچھے کیا ہے، اگر پلاٹ خریدا اور بیچا جا رہا ہے تو فائل کی حیثیت تو ثانوی ہے،
ٹھیک ہے،
وہ تو ایک رسید ہے، علامت ہے، ڈاکومنٹ ہے، اصل چیز تو جو ہے وہ پلاٹ ہے، تو بہت ساری اسکیمیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پلاٹ ہوتے ہی نہیں ہیں، اور ایسی کتنی اسکیمیں ہیں، جائیں آپ کورٹ کے اندر آپ کو پتہ چلے گا، کراچی کے تو بعض ایریاز مشہور ہیں کہ وہاں ایک بندے کا پلاٹ ہو، ایسا پلاٹ مل جائے تو بہت مشکل ہے بعض ایریاز کے اندر،
یہ آپ کے لیے اس دن کی نعمت ہے،
ایک پراپرٹی کے اندر کئی کئی دعوے دار کورٹ میں پہنچے ہوتے ہیں، یہ میری ہے، یہ میری ہے، دو دو تین تین دعوے دار پہنچے ہوتے ہیں، اور دو دو تین تین فائلیں گھوم رہی ہوتی ہیں مارکیٹ میں، تین تین جناب سودے ہوتے ہیں کہ پلاٹ کے،
سب کے پاس فائلیں ہوتی ہیں،
سب کے پاس فائلیں ہوتی ہیں، تو بڑے نازک معاملات ہیں، کوئی یہ فائل کا جو کھیل ہے اتنا آسان نہیں ہے، لوگ اپنی انویسٹیں جو ہے وہ انویسٹیں کیا پوری جمع پونچی جو ہے اس کام میں لگا کے کنگال ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا،
فٹ پاتھ پہ آ جاتے ہیں، سب روڈ پہ آ جاتے ہیں،
اسی صورتحال ہے
مختلف، یہاں پہ ایک بات،
یہاں جو سب سے خطرناک جو آدمی ہے نا اس پوری اس تناظر کے اندر، وہ ایجنٹ ہوتا ہے جو ساری صورتحال سے واقف ہوتا ہے، ساری صورتحال سے پتا ہوتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہونا کیا ہے
جی،
لیکن وہ صرف اپنی کمیشن کے چکر میں بعد میں پتلے گلے سے نکل جاتا ہے اور کبھی نظر بھی نہیں آتا، نظر تو آتا ہوگا لیکن حال نہیں آتا، اور وہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی لوگوں کو پھنسا رہا ہوتا ہے، اور لوگوں کی جمع پونچی سرمایہ، لوگ خون پسینے کی جو کمائی، وہ جب لوگ ضائع ہو جاتی ہے تو پھر ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں، بچیاں بیٹھی ہوتی ہیں، ان کے رشتوں میں تاخیر ہوتی ہیں، لوگ مختلف امراض کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کی زبانوں سے جو بددعائیں اور آہیں نکلتی ہوں گی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آہیں خالی جاتی ہوں گی، آپ کو دنیا میں بھی جواب دینا پڑے گا اور آخرت میں بھی جواب دینا پڑے گا۔
اسے آپ نے بڑی دل گرفتگی کے ساتھ آپ نے گفتگو کی ہے، ایک سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے دیکھنے والوں میں ایک بہت بڑی تعداد، ظاہر سی بات ہے، تجارت سے ریلیٹڈ افراد کی ہے، جو تاجر ہوتے ہیں وہ مختلف کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، جو ویل سیٹر ہوتے ہیں وہ پھر دیگر فیلڈز میں جانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور بالخصوص جس تناظر میں آپ نے بات کی، اسی تناظر میں عرض کر رہا ہوں کہ تاجر حضرات بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ سرونٹ ہوتے ہیں، وہ ریٹائرڈ ہوئے ہوتے ہیں، انہیں جو ہے وہ ایک رقم ملی بھی ہوتی ہے، تو اب ان کے پاس رقم تو ہوتی ہے جو وہ چاہتے ہیں کہ کہیں لگ جائے تو چار پیسے آنا شروع ہو جائیں، ہمارے بچوں کا مستقبل بن جائے، یا ہمارے جو ایکسپینسز ہیں وہ اچھے طریقے سے چلنے لگے، اب انہیں جو ہے نا لوگ باغ دکھا رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی ادھر لگا لو، ادھر لگا لو، یہ کر لو، وہ کر لو، آپ کو بھی اس کا تجربہ ہوگا مارکیٹ میں، مطلب اس قسم کی کنڈیشن آپ کے پاس آتی ہوگی۔ اچھا اسی لمحے نا کچھ لوگ سمجھا بھی رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ دیکھ بھال لینا، اس بندے کو ہم جانتے ہیں صحیح نہیں ہے، اس فیلڈ کو ہم جانتے ہیں صحیح نہیں ہے، اس کام میں فلاں نے رقم لگائی تھی ڈوب گیا، سمجھا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت جو ہے نا ایسا لگتا ہے کہ سمجھانے والے جو ہے نا یا تو جیلس ہو رہے ہیں یا یہ میرے خیرخواہ نہیں ہے، یا جو بھی اس بیچارے کی فیلنگ ہوتی ہے، اور وہ اس باغوں میں بہ جاتا ہے اور واقعی میں پھر بہ ہی جاتا ہے، تو ایسوں کو کوئی مشورہ؟
دیکھیے جو مصیبت آتی ہے تو کہہ کر نہیں آتی، یہ بات تو طے ہے،
ٹھیک ہے،
اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے اور
آمین
محفوظ فرمائے، اور ہمیشہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے، آفات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، بعض اوقات انسان جو ہے وہ سب کے سمجھانے کے باوجود بھی چلا جاتا ہے
جی، وہ
اور پھر بڑے بڑے نقصان کر کر آتا ہے، تو اس کا نصیب لیکن ہونا نہیں چاہیے۔ بد قسمتی سے ہمارے ہاں پلاٹوں پر جو فراڈ کے معاملات ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کے ایک بڑھنے کی سب سے جو بڑی وجہ ہے، میجر وجہ، وہ ہے سسٹم کی خرابی۔ اگر سسٹم یہ ہو کہ کوئی بھی شخص
جی
اخبارات میں، میڈیا میں، کسی بھی فورم پر اس وقت تک اشتہار نہ دے سکنے کا پابند ہو
جی
جب تک کہ وہ متعلقہ ایک کوئی سا ڈپارٹمنٹ ہو وہاں سے کلیئرنس نہ کروا لے، اب جناب فائلیں بکنے کے بعد
جی
پروجیکٹ لانچ ہونے کے بعد پھر پتہ چلتا ہے کہ یا تو پلاٹ ہی نہیں ہے، یا تو یہ معاملہ ہے، یا تو یہ معاملہ ہے، یا تو یہ معاملہ ہے، بہت سارے ممالک نے بہت اچھے سسٹم بنائے ہوئے ہیں
ٹھیک ہے جنہیں ہم فالو کر سکتے ہیں.
میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی عرض کیا تھا کسی موقع پر, دبئی کے اندر کیا ہے ہوتا یہ تھا کہ کسی بلڈر نے جو ہے وہ
پروجیکٹ
لانچ کیا
ٹھیک ہے,
پیسے پکڑے اور بھاگ گیا
ٹھیک ہے, عوام تو ڈوب گئی,
عوام ڈوب گئی, پیچھے وہ کس کو پکڑے گی
ٹھیک.
ان لوگوں نے اب کیا کیا کہ بلڈر جب کوئی پروجیکٹ لانچ کرتا ہے
ٹھیک ہے
اور لوگ جو پیسے جمع کرواتے ہیں وہ بلڈر کے اکاؤنٹ میں نہیں جاتے
ٹھیک ہے,
گورنمنٹ نے ایک محکمہ قائم کر رکھا ہے اس کا ایک اکاؤنٹ کھلتا ہے
ٹھیک ہے,
لوگوں کے پیسے گورنمنٹ کے پاس جاتے ہیں اس محکمے کے پاس جاتے ہیں
ٹھیک ہے,
وہ محکمہ آ کے انسپیکشن کرتا ہے, سروے کرتا ہے
سائٹ کا
کہ سائٹ کو کتنی ضرورت ہے
ٹھیک ہے,
چھت ڈلنی ہے اتنی ضرورت ہوگی, وہ صرف اتنے پیسے ریلیز کرتا ہے
ٹھیک ہے, ان کی وہ باؤنڈری سیٹ ہوئی ہے,
اتنے مزدور کام کر رہے ہیں دیکھ کے اتنے پیسے ریلیز کرتا ہے
ٹھیک.
اب کیا ہوا, جو لوگ ہیں انویسٹر جو ہیں وہ محفوظ ہو گئے, ان کا سرمایہ اب نہیں ڈوب رہا
ٹھیک ہے,
اب نہیں ڈوب رہا تو مارکیٹ بھی اچھی ہوئی
ٹھیک ہے,
ساکھ بھی برقرار,
پروجیکٹ لانچ کرنے والا بھی پابند ہے,
وہ بھی پابند ہے ٹھیک ہے, اور لوگ بھی پرسکون ہیں کہ بھائی بھاگے گا نہیں
جی.
تو آپ جو ہے وہ کہتے ہیں نا 100 سونار کی ایک لوہار کی
جی,
آپ ظاہر بات ہے جو گورنمنٹ کی ریٹ ہوتی ہے وہ ایک لوہار والی بات ہوتی ہے
جی,
وہ جو قانونی طریقے سے اس کے نفاذ کے طریقے سے بہتری محکمات کی بہتری کے طریقے سے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتی ہے اسی کا نام تو مینجمنٹ ہے, اسی کا نام تو انتظامیہ ہے
ٹھیک,
اور کسی بھی جو نا وہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا, لیکن فائلوں پر پہیے لگے ہوں اور رشوت کا دور دورہ ہو پھر لا محالہ خرابی بگاڑ فساد اور فساد در فساد بڑھتا چلا جاتا ہے
ٹھیک.
ایک بنیادی چیز کے اندر ہے سسٹم کی خرابی
ٹھیک ہے جی, پھر اللہ ہمارے سسٹم کو بھی اچھا کرے اور بہتری کی طرف ہم سب جائیں, انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی, بہرحال اپنی حفاظت کیجیے, اپنے حلال مال کی حفاظت کیجیے, ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. مفتی صاحب پہ ایک کلپ ہم نے پچھلے دنوں اپلوڈ کیا ہے, مفتی علی اصغر کے نام سے یوٹیوب چینل ہے اس پہ ہم نے اپلوڈ کیا ہے, پلاٹوں کی جو فائلز ہوتی ہیں جو پلاٹ ابھی لانچ بھی نہیں ہوئے, پلاٹ ہے بھی نہیں اور اس کی جناب وہ فائلز بک رہی ہیں, تو اس کی کیا تفصیل ہے اور اس کے شرعی احکام کیا ہیں, یہ مفتی علی اصغر کے نام سے یوٹیوب چینل ہے وہاں پہ ہم نے اپلوڈ کیا ہے, وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے, جو دکانوں پر بچوں کے لیے قسمت پوریاں ہوتی ہیں وہ خریدنا اور بیچنا کیسا؟
اچھا جی
بیٹا, ویسے تو میں نے جو ہے وہ پہلی دفعہ یہ لفظ سنا ہے قسمت پوری, لیکن شاید یہ لاٹری والٹری کا ہی کوئی,
قسمت پوری کا ہے غالباً,
قسمت پوری نا
جی.
اگر تو یہ لاٹری ہے کہ بھئی آپ خریدیں گے اور اس کے اندر کچھ بھی نکل آئے گا
جی,
اور آپ کو نہیں پتا اس کے اندر کیا ہے, تو خرید و فروخت کی ایک بنیادی شرط یہ ہے جو چیز آپ خرید رہے ہیں آپ کو پتا ہو کہ یہ ہے کیا, اور لاٹریوں کے اندر پتا نہیں ہوتا, بعض اوقات تو خالی بھی نکل آتی ہیں, بعض اوقات کم قیمت چیز نکلتی ہے, تو ایسی خرید و فروخت جائز نہیں ہے. تو جس کو آپ قسمت پوری کہہ رہے ہیں اگر وہ ایسی ہی ہے تو بیٹا پھر تو یہ آپ نہ خریدیں, بالکل بھی نہ خریدیں. اب ظاہر بات ہے لالچ تو بچوں کے اندر بھی ہوتی ہے
ٹھیک,
اور زیادہ ہوتی ہے, تو وہ بجائے اس کے کہ کوئی ایسی چیز کھائیں جو انہیں فائدہ پہنچائے ٹھیک ہے, کوئی جوس پی لیں, کوئی بسکٹ کھا لیں تو فائدہ پہنچے گا نا, اب اس طرح کی چیزیں لے کے دکاندار کو فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے, بچہ منہ دیکھ رہا ہوتا ہے, ہو سکتا ہے وہ سوچ رہا ہو کہ آج نہیں نکلا کچھ کل آ جاؤں گا, کل قسمت آزماؤں گا, تو یہ جو چیزیں ہیں, اور ٹھیک ٹھاک بزنس ہوتا ہے گلی محلوں کے اندر اس طرح کی پروڈکٹس مل رہی ہوتی ہیں, دکانداروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایسی چیزیں اپنی دکانوں پہ نہ رکھیں, ان چیزوں کو بیچ کے آپ جو مال حاصل کریں گے آپ کا آپ کی جو آمدنی ہوگی اتنی وہ جائز نہیں ہوگی, وہ مال حرام ہوگی, تو آپ بھی نہ رکھیں. بچوں کو تو جو لائن ملتی ہے اس پر چلتے ہیں, جو پروڈکٹ اویلیبل ہوتی ہے اس کی طرف اس کی توجہ جاتی ہے, جو دکاندار کے کارنر پہ رکھا ہے وہی اس کی آنکھوں میں آتا ہے, جب آپ کی دکان پہ نہیں ہوگا تو بچوں کو بھی ایسی چیزیں خریدنے کا موقع نہیں آئے گا.
کال دیجیے.
ایک اسلامی بھائی جو اب اس دنیا میں نہیں تھا اس نے میرے کچھ پیسے دینے تھے اور اس سے میں بار بار وہ پیسے یعنی مانگتا تھا. اس کے پاس ہوتے تھے پیسے لیکن وہ دیتا نہیں تھا, یعنی یہ بھی نہیں تھا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو اب وہ فوت ہو چکا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟
ٹھیک ہے, دیکھیں دنیا میں بھی آپ کا حق برقرار ہے اور آخرت میں بھی برقرار ہے. اس کے جو ورثہ ہیں آپ اس کے پاس جائیں کہ بھی میرے پیسے تھے, وہ ممکن ہے آپ سے کوئی گواہی مانگیں گے, کوئی شہادت مانگیں گے, کوئی قرینہ مانگیں گے کہ بھئی کس کیا سودا ہوا تھا, کیوں تھا, کیسے تھا. ان کا حق ہے, یہ سوال کرنا ان کا حق ہے. آپ ثابت کر پائیں اور وہ دے دیں تو اچھی بات ہے. آپ کے پاس یہ اختیار بھی ہے کہ قیامت کے دن آپ اپنا حق وصول کریں. دنیا میں اگر کسی نے کسی کا حق نہیں دیا تو یوم جزا جہاں انسان کے ذاتی اعمال کے بارے میں حساب کتاب کا ایک دن ہے, وہیں پر دوسروں کے ساتھ انسان نے جو ظلم کیے ہوں گے, زیادتی کی ہوگی, حق دبایا ہوگا, حق نہیں دیا ہوگا, اس کے حوالے سے بھی یہ ایک دن ہے.
ٹھیک,
تو آخرت بھی آپ کے لیے ہے, دنیا بھی آپ کے لیے ہے, یہ دونوں راستے بھی ہیں اور ایک تیسرا راستہ بھی ہے. تیسرا راستہ ہے معاف کرنا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ معاف کر کے کوئی مالی پریشانی کا شکار نہیں ہوں گے, چھوٹی موٹی رقم ہے اور آپ کور کر سکتے ہیں بآسانی, تو معاف کر دیں, اچھی بات ہے, معاف کرنے میں بھی بھلائی ہے. بالخصوص جب آپ مانگنے جائیں اور ورثہ نہ دیں, آپ کو دھتکار دیں, جاؤ یہاں سے, کہاں سے آ گئے, ایسی صورت میں معاف کریں گے تو اور زیادہ ثواب ملے گا.
ٹھیک, مطلب ایک چیز یہاں پہ یہ ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو گیا اور اس کے ساتھ کوئی ڈیلنگ تھی, کوئی معاملہ تھا, وہ طے شدہ تھا جو بھی تھا, لیکن امید تھی کہ جب آگے کنٹینیو کرتے تو کچھ ریلیکسیشن ہو جاتا, کچھ ڈسکاؤنٹ مل جاتا, یعنی طے شدہ اماؤنٹ تو ہے, دینے والے کو بھی پتا ہے, لینے والے کو بھی پتا ہے کہ مجھے اتنے دینے ہیں, اتنے لینے ہیں, لیکن جب بیٹھ کے پیمنٹ ہو رہی ہوتی ہے بعض صورتوں میں تو کچھ ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے کہ اگلے کام میں کچھ رعایت مل جاتی ہے. تو اب یہ تو پوسیبل رہا نہیں, تو اب جس کا انتقال ہو گیا ہے اس کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اسی کو پورا کرنا ہوگا, یا جو امید ہے ریلیکس ملنے کی, رعایت ملنے کی, اس کو یہاں پہ کنسیڈر کریں گے؟
دیکھیں جس کو آپ رعایت ملنا کہہ رہے ہیں یہ دور جدید کی بدمعاشی ہے.
ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے نا, کہ جناب کسی کے پیسے روک لو, نہ دو, لٹکاتے رہو لٹکاتے رہو, مہینے گزریں, سال گزریں, دس سال گزریں, پھر کہو آؤ آ کے کمپرومائز کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے اتنے دے دیتا ہوں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے, بھائی اللہ بھی سمجھتا ہے کہ باغتے چور کی لنگوٹی اچھی,
راضی تو ہو ہی جاتے ہیں نا,
باغتے چور کی لنگوٹی اچھی,
جی,
کہ جہاں کچھ بھی نہیں دے رہا تھا اتنے تو دے رہا ہے.
جی,
تو یہ تو زبردستی کا معاملہ ہے.
ٹھیک,
یہ کوئی آئیڈیل صورتحال تھوڑی ہے.
صحیح,
اس کا جو حق ہے اس کو پورا پورا اس کا حق ملے, وقت پر ملے, ٹائم پر ملے. یہ رائٹ کی دنیا ہے, یہ حقوق کی دنیا ہے. یہ کہاں سے جناب ایک ٹرینڈ آ گیا کہ جناب پیسے روک لو اور جب عرصہ گزر جائے تو مسکین بن جاؤ؟ بعض لوگ مسکین نہیں ہوتے.
جی,
گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں لائن لگ کے جناب, کئی کئی دکانیں ہوتی ہیں.
جی,
اور ڈیلنگ پہ آ کے ہاں بھی ٹھیک ہے کمپرومائز کرو. ایک کائے کا کمپرومائز کریں, آپ کے بھوکے ننگے ہیں, آپ کے پاس دینے کی استطاعت نہیں ہے, کمپرومائز کریں. کمپرومائز کرنے کا بھی ایک ماحول اور سینیرو دیکھا جاتا ہے.
ٹھیک,
ایسا نہیں کہ جناب کمپرومائز کریں. تو اس لیے میں نے کہا ہے کہ یہ دور جدید کی بدمعاشی ہے.
ٹھیک ہے, تو اس کو پورا پورا جو معاہدہ ہوا ہے اس کے مطابق رقم دی اور لی. ٹھیک ہے جی, اگلی کال دیجیے.
سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی جانور بیچنے کے لیے خریدا, پھر اس نے قربانی کی نیت کر لی, اور پھر جب قربانی کے دن قریب آنے لگے تو اس کو پیسے اچھے مل رہے تھے تو اس نے وہ جانور بیچ دیا, تو اس حوالے سے کیا شرعی حکم ہے اگر وہ غنی ہے؟ دوسرا یہ کہ جب باڑے سے جانور خریدتے ہیں تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ خریدنے کے بعد باڑے والے کو کہتے ہیں کہ آپ یہ جانور رکھ لو اور عید سے ایک دو دن پہلے آپ سے لے کر چلے جائیں گے, تو وہ جو کھلائے گا پلائے گا اس کا کس طریقے سے حساب ہوگا, یہ تھوڑا بتا دیں.
ٹھیک ہے جی,
دیکھیے قربانی کے جانور میں ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ جب آپ نیت کر لیں تو پھر آپ اس کو بیچیں. اگر کسی وجہ سے بیچا بھی ہے تو پھر وہ جو جانور تھا پہلے والا اس سے کم کا جانور نہیں آنا چاہیے, اس سے اچھا ضرور لے کر آئیں, اس سے کم کا لے کر نہ آئیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جانور تو اچھا مل جاتا ہے, پیسے کم خرچ ہوتے ہیں, تو پھر ایک الگ صورتحال ہے کہ اس رقم کو پھر صدقہ کیا جائے یا کیا کیا جائے. لیکن اولاً تو یہ ہے کہ یہ جو جانور ہے جو آپ جس پر غنی نے بھی نیت کر لی ہے تو اس کو تبدیل نہ کرے, کوئی ضرورت پیش آتی ہے तो इससे अच्छा या कम से कम इतना जानवर ले। दूसरा जो सवाल था आपका वो ये था कि खिलाने पिलाने के लिए किसी के पास छोड़ दिया है, तो किसी के पास खिलाने पिलाने के लिए छोड़ना ये तो जायज़ है, लेकिन तय करना होगा कि जनाब वो जो कुछ खिलाएगा पिलाएगा उसका क्या मुआवजा लेगा। तो अब खिलाने पिलाने वाले भी दो तरह के होते हैं, गांव देहात में ये होता है कि खुला चरा रहे होते हैं जंगलों के अंदर, तो वो अपना मुआवजा बताते हैं। शहरी दुनिया के अंदर बाड़े में छोड़ा है तो बाड़े के अंदर तो खरीद कर खिलाना पड़ता है
जी।
तो तय किया जाए कि भाई वो क्या खिलाए पिलाएंगे, किस तरह का खिलाए पिलाएंगे, मेन्यू क्या होगा और उसका मुआवजा क्या होगा, तो ये सारी चीजें तय करना जरूरी है। मुआवजा तय कर लेंगे, आपको पता होगा कि भाई किस दर्जे का खाना खिलाएगा, किस दर्जे का चारा खिलाएगा, क्या क्या चीजें देगा इसको, तो उस वो मालूम जब आपको हो गया तो अब उसका मुआवजा मुकर्रर कर सकते हैं।
मुफ्ती, इसमें मुआवजा तो मुकर्रर हो जाएगा। एक चीज है कि जो भी चीज वो खिलाएगा, उसने बता दिया भाई मैं खल खिलाऊंगा या भूसा खिलाऊंगा या जो भी ये जानवर खाते हैं जिस हिसाब से वो खिलाऊंगा, लेकिन मिकदार तो नहीं बयान करनी होगी ना कि इतनी मिकदार
खिलाऊं। तो जाएगा जानवर के आगे रख दी जाती है,
हाँ,
वो जितना खाए।
ठीक है,
दो तीन तरीके होते हैं, ऐसा तो नहीं होता कि 24 घंटे उसके सामने रखे हुए।
जी जी जी,
बता दिया जाए कि भाई इस तरह हम इस अंदाज पर डालते हैं,
ठीक है,
इतने टाइम डालते हैं, ये हमारा तरीका होता है, यूं बयान कर दिया जाए।
ठीक है, अगली कॉल दीजिए।
मेरा सवाल यह है कि हम कारोबार करते हैं तो बिजनेस में लेन देन में कुछ लेजर मेंटेन होता है, कुछ पार्टियां छूट के चली जाती हैं और दो तीन तीन साल तक किसी का 4,000 भी 5,000 भी 10,000 का बैलेंस स्टैंड रह जाता है। क्या हम उस बैलेंस को जब ईयर एंड आता है क्लोजिंग करते हैं 3-4 साल बाद 5 साल बाद, क्या उसको कहीं और किसी लॉस में एडजस्ट कर सकते हैं या उसको अपनी इनकम स्टैंड कर सकते हैं? तो बरन जरवानी शरीर एमआई फरमा दे जगह खरीद।
दिस इज द पेबल पेमेंट, आप इसको कैसे अपने नफे के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं, आप कैसे किसी और पेमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं, ये तो लोगों की अमानत है, आपको संभाल कर रखना पड़ेगा और बाकायदा फॉलोअप करना पड़ेगा। अब होता क्या होगा, एक मैं अपना एक गेस कर रहा हूँ, अकाउंटेंट साहब हैं जो हिसाब किताब को दुनिया से निकलते ही नहीं है
जी,
फाइल की दुनिया में रहते हैं
जी,
ये इतने पैसे हैं इतने पैसे हैं इतने पैसे हैं, भाई ये पैसे इस कहने से कोई अंडे बच्चे थोड़े निकलेंगे। ये जिम्मेदारी अब सेट की है कि जब उसको बता दिया गया कि इतने पैसे हैं, अब फॉलो अप करे किसके हैं, कितने हैं, किसको देने हैं, कोई एड्रेस निकाले, कोई पता निकाले, कोई फोन निकाले, सिर्फ अकाउंटेंट के कंप्यूटर तक बात रहे तो कभी भी लोगों तक नहीं पहुंचेंगे। अमली कोशिश करनी पड़ेगी, जिनके पहुंचाने हैं जद्दोजहद करनी पड़ेगी, और आखिरत में जवाबदेही होगी कि आप पहुंचा सकते थे और आपने पहुंचाया नहीं, जरूर आपसे पूछा जाएगा। फिर तो
सर एक बड़ी तजरीबे की बात है, मुशाहदे की, कि बाज़ुकात काम इतनी बड़ी मिकदार में हो रहा होता है कि जब क्लोजिंग होती है ना बहुत छोटा अमाउंट होता है। मैं सुनार की फील्ड का आपको अर्ज करूं तो बाज़ुकात जैसे किसी से 1 ग्राम सोना लेना है, किसी से 520 मिलीग्राम लेना है, किसी से 900 मिलीग्राम लेना है, अब 100-150-200 कस्टमर हैं और उनसे जो डीलिंग हो रही है वो जाहिर सी बात है सोने का बाकायदा प्रॉपर काम करने वाले लोग रहे हैं और उनसे जो डीलिंग हुई है वो बहुत बड़े पैमाने पर हुई है। तो अब जिसने काम किया है ना उनका, वो जाहिर सी बात है उनसे लाखों रुपए कमा भी चुका है, अब वो ये ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम 5 ग्राम के लिए फोन करते हुए कहते हुए वो शर्माता है कि क्या बोलूं यार। अच्छा बाजू का ये हुआ भी कि 4-5 ग्राम के लिए बोलो ना, क्या यार 4-5 ग्राम के लिए फोन कर दिया तुमने, तो वो वहां पे फिर वो उसे क्लोज ही समझता है, देने वाला यूं तसव्वुर कर लेता। अगर इतनी बड़ी डीलिंग है और इतना छोटा लेना है तो क्या करेंगे?
देखिए बाहमी रजामंदी होना जरूरी है,
ठीक है, दोनों तरफ
एक बिल बनता है
जी,
सौदा बिल्कुल बार्गेनिंग खत्म हो गई
जी,
बिल बन गया
जी।
अब बिल बनने के बाद भी एक नई बार्गेनिंग होती है,
ठीक है,
कि भाई ये साफ पैसे रखो, पूरे पैसे रखो, फिगर पूरा करो, ऊपर के खत्म कर दो
जी, राउंड फिगर कर लो,
राउंड फिगर कर लो। अब ये जो मामलात हैं ये बाहमी रजामंदी के मराहिल हैं,
ठीक है,
बाहमी रजामंदी ये तो ठीक है, लेकिन अगर आपका निकलता है आप नहीं मांग रहे
जी,
तो वन साइड रजामंदी भी काफी है,
ठीक है,
आपके निकलते हैं, आपने लेने हैं
जी,
ठीक है, रिसीवेबल है
जी,
और आप छोड़ रहे हैं
जी,
उसका हक तो आपको है,
ठीक,
भाई मैं छोड़ता हूँ
सही।
दूसरी सूरत यह है कि आपने देने हैं
जी,
तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि भाई फलाने ने मेरे इतना कमा लिया है, ये थोड़े से पैसे हैं, नहीं भी मिले उसको क्या होगा, नहीं, उसका हक है, उसको जाने चाहिए। उसकी रजामंदी से अगर कोई तस्वीर हो तो एक अलग सूरत है।
ठीक है जी, दोनों जो पार्टियां ही कहूंगा, दोनों पार्टियां जो है, चाहे वो एक तरफ लेने वाला हो दूसरी तरफ देने वाला, दोनों को अपने अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने चाहिए। मदनी चैनल देखते रहिए, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
रिज़्क़े हलाल दे हमें, बरकत दे हिफाजत, कौनैन में नफ़ा हो अता ऐसी तिजारत।